واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
تفسير وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ انہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ان کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ کر سناؤ نبأ بڑی خبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے رد عمل کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے اور اہل مکہ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ پیغمبر ہیں, ابو الانبیاء, انبیاء کے باپ, کہ جنہیں جو ہے وہ یہود و نصارہ بھی مانتے تھے, مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی اولاد میں سے تھے. اور آپ دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام پہلے جو ہے وہ ان کا گزر ہوا اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے یہاں پہ بیان ہوا اور پہلے ہے اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا ہوا. تو مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی دعوت دینا. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کہانی اور قصہ شروع ہو رہا ہے تو کہاں سے ہو رہا ہے؟ اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون, جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور ویسے تو آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی, شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو قوم کو تو چھوڑیے آپ تھوڑی دیر کے لیے, ان کے گھر کو ہی آپ دیکھ لیجئے. آپ کا باپ آزور جو تھا وہ نمرود کے دربار میں ایک خاص عہدے پر تھا اور وہ کیا کرتا تھا, بت تراشتا تھا اور بت بیچتا بھی تھا, ہے نا. اور اس کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ بت بنانا اور پھر بتوں کو جو ہے وہ بیچنا. اور اس کو یہ منصب جو حاصل ہوا تو کس وجہ سے حاصل ہوا؟ کیونکہ وہ بہت بڑا اس کا بزنس تھا. اب ایسے ماحول میں, ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جب آپ کو نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتے ہیں اور آپ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ سکتی ہیں قرآن میں, سورۃ البقرہ رکوع 35 میں, الانعام کے رکوع 9 میں, سورۃ مریم رکوع 3, الانبیاء رکوع 5, سورۃ صافات رکوع 3, سورۃ الممتحنہ رکوع 1. تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ مختلف جگہ پہ ان کی سیرت, ان کا کردار قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے, اور جس میں سے کئی صورتوں میں آپ پڑھ چکی ہیں اور کچھ میں انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گی نا. تو آپ اگر غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے کہ 100 خداوند ملے ایک سے ایک سجدہ طلب, انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا. ان کی زندگی کیسی تھی؟ غم زندگی, غم بندگی, غم جاویدہ, غم دو جہاں, میری ہر نظر تیری منتظر, تیری ہر نظر میرا امتحان. اور ان کی زندگی کیسی تھی کہ انہوں نے, وہ خود جو ہے انہوں نے توحید کا سفر طے کیا. کیسے توحید کا سفر طے کیا؟ ستارے کو دیکھا, پھر وہ ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے چاند کو دیکھا, وہ ڈوب گیا, کہا یہ بھی میرا جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ سورج کو دیکھا تو وہ بھی ڈوب گیا, کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. کہا کہ ان کو بنانے والا کون ہے؟ تو انہوں نے توحید کا سفر جو ہے وہ خود جو ہے وہ طے کیا, خود تلاش کیا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے راہ, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے, حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو اصل بات کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ ان کے اپنے دل کے اندر ایمان کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی, وہ خود جو ہے وہ بہت ہی نیک, متقی اور اللہ کے فیصلوں کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے تھے. اور جب ان کو نبی بنایا گیا, یعنی نبوت سے سرفراز ہوئے, تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اذ قال لابیہ, تو اپنے باپ سے کہا. انہوں نے دعویٰ کی ابتدا اپنے گھر سے کی. تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا قرآن آ گیا ہے, جتنا دین آ گیا ہے, اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں چند دن، ایک دن میں کچھ گھڑیاں ایسی ہونی چاہیے کہ میں اور آپ اپنے گھر والوں میں بیٹھیں اور آپس میں سنیں اور سنائیں، ہے نا، اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں اور کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہے پہلا اصول. اور بعض اوقات بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو گھر کو چھوڑ کر سارا سارا دن باہر گزار دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تبلیغ کرنے چاہ رہے ہیں. صحیح بات ہے، آپ ضرور جائیے، لیکن اس کی بھی ترجیحات ہیں، اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی بھی ہمیں جو ہے وہ فہرست بنانی چاہیے کہ کب، کہاں، کس جگہ کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آگا دوڑ پیچھا چوڑ، اول خویش بعد درویش. اپنا گھر جو ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. قو انفسکم وآلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تو سب سے پہلے اپنی ذات آتی ہے، اپنے آپ کو ہم کبھی مت بھولیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کے جتنے جھگڑے ہیں، گھروں کے، خاندانوں کے، دوستوں کے، کلاسز کے، مساجد کے، اس میں سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے آپ کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے. میں جتنی جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں مینجمنٹ میں ہو رہی ہے، کہیں اسٹوڈنٹ میں ہو رہی ہے، کہیں بہن بھائیوں میں ہو رہی ہے، کہیں خاندان میں، کہیں دوستوں میں، کہیں رشتہ داروں میں، اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے سر کو جھکائے اور اپنے اوپر غور کرے اور اپنا جائزہ لے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، سر اطاعت خم کرنے والوں میں شامل کیا. تو وہ اب عمل کرنے والے تھے، نیک تھے. نمبر دو، اپنے باپ کو سمجھایا. اب یہ نہیں کہ باپ کا تو بزنس ہے، باپ تو بتوں کا کاروبار کرتا ہے، تو میں اب کیسے باپ کو سمجھاؤں، اور میرا باپ، میں کیسے باپ کے آگے بولوں. نہیں، وہ اذ قال لابیہ، اپنے باپ سے کہا، کسی اور کا نہیں، اپنا باپ تھا، باقوم میں ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ گھر کے ہی ہو کے رہ گئے، اب گھر سے باہر نہیں نکلنا، نہیں، قوم کی بھی خبر لی، قوم کے پاس پہنچے اور قوم سے پوچھا ما تعبدون، کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. تو باپ اور قوم والے جو تھے ان کو دین کا پیغام دیا، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہے سوالیہ انداز، ما تعبدون. ابراہیم علیہ السلام کو نظر تو آ رہا تھا کہ یہ لوگ مورتیوں کو پوج رہے ہیں اور یہ شرک کر رہے ہیں اور بت بنا رہے ہیں، انہوں نے پھر سوال کیوں کیا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ سوالیہ انداز جو ہے یہ سیکھنے سکھانے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. سوالیہ انداز سوچنے سمجھنے پر ابھارنا، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تاکہ وہ خود غور کریں، خود اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہے نا، یہ ہمارا رویہ کیا ہے، یہ ہمارا عمل کیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو پکارتے ہیں، اپنے باپ کو اور اپنی قوم سے، اور ان کے سامنے ایک بڑا سوال، ایک اہم سوال ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے ما تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہ جو ہے تعبدون عبد سے ہے، عین بادال، تین چیزیں اس کے اندر لازمی پائی جاتی ہیں. پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ پوجا پاٹ کرنا، ہے نا، کسی کو ایسے جیسے صاف ستھرا کر کے آپ اس پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ اطاعت کرنا، اطاعت کرنا، کہنا ماننا. تیسری بات یہ کہ ایسی اطاعت کرنا کہ غلامی، بندگی، کہ اسی کے ہو جانا، چون چرا بھی آگے نہ کرنا، بس جو کا نوکری کی طرح، جیسے نوکری نہیں کسی کی جاتی، غلامی جب کوئی کرتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ گویا کہ وہ انہی کے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ ما تعبدون، یہ تم کیا کرتے ہو. اب سوچنے سمجھنے کے لیے قوم کو جو ہے وہ ایک سوال، ایک اہم سوال ان کے سامنے رکھ دیا. اور سورۃ انبیاء میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا یہ کیسی مورتی ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو، اس طرح ان کے سامنے سوال کیا تھا. قالوا، وہ بولے، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. کہ ہم عبادت کرتے ہیں, ہم پوجا کرتے ہیں, ہم تو غلامی کرتے ہیں اسنامن, سنم کی جمع اسنام کیا ہے کہ مورتیاں, ایسی مورتیاں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے اسٹیچو ہیں, ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. فنزلو, اور ہم جو ہیں لگے رہتے ہیں, زلہ یا زلو ہو جانا, ایک کام کرتے رہنا جیسے اس پہ ہمیشگی اختیار کرنا. فنزلو, ہم تو برابر لگے ہوئے ہیں, لہا انہی کے لیے, اسنامن کے لیے آیا ہے, ہم انہی کے لیے لگے ہوئے ہیں, عاقفین ان کے مجاور بن کر. تو اس کے معنی کیا ہے کہ گویا کہ جیسے کوئی جب اعتکاف کرتا ہے, اعتکاف کا بھی یہی روٹ ہے نا, عین کافا, عین کافا, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اپنی جو بھی دوسری ضروریات ہے, دوسرے کام ہیں, سارے مشاغل کو چھوڑ کر آپ کسی ایک کے ہو جائیں. تو معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو آپ دیکھ لیں گھر بار اور جو بھی اس کی عام زندگی کے کام کاج ہوتے ہیں وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اعتکاف کرنے لگتا ہے نا. تو گویا کہ سب سے کٹ کر, سب سے الگ ہو کر خاص کسی چیز کے لیے ہو جانا, تو یہ تو ہے اس کے عام معنی. تو انہوں نے اس کے معنی کیا تھے کہ ہم تو دن رات انہی کی سیوا کرتے رہتے ہیں, ہم تو دن رات یہ جو ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں نا, ہم انہی کی عبادت کرتے رہتے ہیں, ہم انہی کی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے اس کے معنی کہ فنزلوا لہا عاکفین. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ یہ جو تم بت پوج رہے ہو, ما تعبدون, یہ بڑے فضول قسم کے بت ہیں, بڑے بے حقیقت ہیں, تو تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو قوم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جواب دیا کہ ہم انہیں کو پوجتے رہیں گے, تم کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لو, ہم ان بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. فنزلوا لہا عاکفین, ہم ہمیشہ انہیں کو پوجتے رہیں گے, انہی پر ہم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی سیوا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو بات یہ نہیں تھی کہ بس انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں بھائی ہم پوجا کر رہے ہیں ان کی, بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے دھمکی دی اور ایک طرح سے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اسنامن ہیں, یہ لکڑی پتھر کے بت ہیں, اور ہمارا دین ایمان یہ ہے کہ فنزلوا لہا عاکفین, کہ ہم انہیں کی پوجا پرستش کرتے رہے. قال هل يسمعونكم, پوچھا هل يسمعونكم, یہ تمہاری سنتے بھی ہیں, اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی بے حقیقتی واضح کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک اور سوال رکھا کہ تم کہتے ہو کہ انہیں کی عبادت کرتے رہیں گے, پوجا پاٹھ کرتے رہیں گے, جب تم ان کو تدعون پکارتے ہو. تدعون جو ہے یہ دعا کے لیے ہے نا, دعا کرنا, بلانا, پکارنا. تو جب تم ان سے دعائیں مانگتے ہو, جب تم انہیں پکارتے ہو, دعا عبادت کے معنی میں بھی ہے, جب تم ان کی عبادت کرتے ہو یعنی جب تم اپنی فریادیں ان کے سامنے رکھتے ہو, تو بتاؤ کہ کیا یہ تمہارے بت جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ حالی اسمعونکم, تمہاری بات سنتے بھی ہیں, او ینفعونکم او یدرون, یہ بہت اہم بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی. اور یہ دوسری بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ کیا یہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ کس مرض کی دوا ہیں, تم ان کی پرستش کرتے ہو, تو اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو کیا تمہیں نقصان پہنچائیں گے, اگر تم ان کی عبادت کرو تو کیا تمہیں یہ نفع پہنچائیں گے. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی بے حقیقتی ان کے سامنے واضح کی اور بڑے اچھے طریقے سے ایک سوال ان کے سامنے لا کر رکھا کہ بتاؤ کیا نفع اور نقصان پہنچانے کا کچھ اختیار بھی ان کے پاس ہے؟ کیونکہ عام طور پہ دنیا میں انسان جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے, اس کو پکارتا ہے جو اس کی باتوں کا جواب دے, جو اس کو کچھ فائدہ دے, جس کے پاس کچھ اختیارات ہوں, ہے نا, تو جس سے انسان کو کچھ مل سکتا ہو تو انسان جو ہے پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے. قالوا, وہ بولے, بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اب دیکھیے کہ قوم کے لوگوں کا جواب جو تھا وہ کتنا بے ڈھنگا تھا, ہے نا, جواب جو تھا وہ کیسا جو ہے وہ فضول قسم کا تھا اور بغیر دلیل کے تھا. تو اب قوم کے لوگ جو جواب دیتے ہیں ایسا جواب ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, ہے نا. تو اب کوئی اور تو جواب وہ دے نہیں سکتی تھی, اور کیا جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ بل وجدنا, ہم نے پایا, ہم نے جو ہے وہ دیکھا, کیا دیکھا, آبانا, اپنے باپ دادا کو, اور باپ دادا کو کیا کرتے دیکھا, کذالک یفعلون, کہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. اصل وجہ یہ ہے عبادت کی کہ باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ اسی طرح بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اب انہوں نے اپنی غلطی کا خود اعتراف کیا کہ ہم جو ہے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں, ہے نا. تو تم نے ہمیں یہ نئی بات کیا بتائی ہے ابراہیم کہ ہم یہ مورتیوں کو جو پوج رہے ہیں, جو نفع نقصان نہیں پہنچاتی, ہماری باتوں کا, دعاؤں کا جواب نہیں دیتی, تو یہ کوئی اچمبے کی بات ہے؟ یہ ہمارے لیے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے, ہمیں پتہ ہے پتھر نہ قسمت بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں, لکڑیاں جو ہیں وہ بھی قسمت بنا اور بگاڑ نہیں سکتی, کیونکہ لکڑیوں کو تراش کے بت بنائے ہوئے تھے یا پھر پتھروں کو تراش کے یا مٹی کے تھے. تو کہا کہ نسلن, صدیوں سے ہمارے باپ دادا ان کی پوجا جو ہے وہ کرتے چلے آئے ہیں, تو ہمارے باپ دادا جو ہے کوئی بیوقوف تھوڑی تھے, وہ آخر وہ بھی تو انہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری, تو وہ کوئی نیک قسم کے لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, آخر ہمارے وہ باپ دادا تھے, ضرور کوئی وجہ ہی تو ہوگی کہ یہ بے جان مورتیاں جو ہیں ان کی وہ پوجا کرتے چلے آئے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, انہوں نے جواب دیا, نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ میں بہت سے لوگ جو ہیں اپنی زندگی جب گزارتے ہیں تو اپنا دین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے ایسے ہی سیکھا ہے. خوشی بیا کی رسمیں دیکھ لیجئے, خوشی بیا کے طور طریقے دیکھ لیجئے, اور بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے ہاں ایسے ہوتا تھا, ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے, ان کا یہ طریقہ ہے, ہم بھی جو ہیں وہ ایسا ہی کریں گے, ہے نا. اور ہمیں بھی خوب پتا ہوتا ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, یعنی باپ دادا کی جو اندھی تقلید کرتے ہیں, نقالی کرتے ہیں, دلیل کوئی نہیں پاس ہوتی, کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا نے ایسا ہی کیا. تو اب جو ہے ہمیں بھی اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, اور اس بات کی فہرست بنانی چاہیے کہ میرے گھر میں کون سے طور طریقے ایسے ہیں جو صرف اندھی تقلید کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور قرآن اور حدیث سے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ شرک ہے, کیونکہ اسلام کے وہ خلاف ہے. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون, اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا, افرأيتم, کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر بھی دیکھا, کیا تم نے کبھی غور کیا, کیا تم نے کبھی سوچا بھی, ما كنتم تعبدون, کہ کن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو, کن کو تم پوچھتے ہو, انتم وآباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے باپ دادا. الاقدمون, اقدم کی جمع ہے اقدمون, اور اقدم کا روٹ کیا ہے, قاف دال میم, اور قاف دال میم کے معنی کیا ہوتے ہیں, قدم رکھنا, دو پاؤں کے درمیان, دو قدموں کے درمیان جو زمین ہوتی ہے نا, جیسے آپ ایک پاؤں اٹھایا ہے, ایک پاؤں زمین پر ہے, دوسرا آپ نے اٹھایا ہے, اور جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے اس کو قدم کہتے ہیں, یعنی گویا کہ آگے بڑھنا. تو یہاں پہ اقدمون جو آگے بڑھ گئے، جو گزر گئے، جو پچھلے ہیں، اور تمہارے جو پچھلے باپ دادا اور تم جو ہے، کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا؟ کیا تم نے کبھی غور بھی کیا کہ تم یہ کرتے کیا ہو؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پس بے شک وہ دشمن ہے، فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ عَدُوٌّ دشمن ہے، لی میرے لیے، میرے تو یہ سب دشمن ہیں، کہ میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں نے ان کی پرستش کی، اگر میں نے ان بتوں کا کہنا مانا تو کیا ہوگا؟ عدوون لی، یہ میری لیے دشمنی ہے، یعنی یہ میرے دشمن ہیں۔ تو عدوون کا لفظ یہاں پہ، ویسے تو دشمن کو کہتے ہیں، دشمن ایک ہوتا ہے، لیکن عدو کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد بھی اور جمع بھی۔ تو آپ دیکھیں، آپ کسی کو کہتی ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے، وہ میرے دشمن ہیں، واحد اور جمع دونوں کے لیے آپ دشمن کا لفظ استعمال کرتی ہیں، تو یہ جمع کے لیے ہے۔ تو اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اعلان براک کر رہے ہیں، باپ اور قوم کے لوگ جو ہیں وہ جو شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں قوم سے سوال کرنے کے بعد بتوں سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں، ہے نا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں، یہ نہیں کہا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ، یہ نہیں کہا، کہا عَدُوٌّ لِّي، وہ میرے دشمن ہیں، تمہارے نہیں، میرے دشمن ہیں، تاکہ قوم کے لوگ چڑ نہ جائیں۔ مطلب تو یہی ہے نا، جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو حکمت کے ساتھ، دایانہ بصیرت کے ساتھ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کے لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ بت جو ہے یہ دشمن ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ سورت مریم میں پڑھیں، اس میں کیا بات پتا چلتی ہے؟ وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ سورت مریم 81-82 آیت، 81 اور 82، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے ذریعہ قوت ہوں، ہرگز نہیں، ان قریب وقت آئے گا جبکہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ بتاتے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، دراصل یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور دنیا میں بھی یہ تمہاری مسائل، مشکلات، پریشانیاں یہ سنوار نہیں سکتے۔ تو یہ سارا شرک کا جو بازار ہے، یہ سارا شرک کا بکھرا ہوا جو کاروبار ہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ سب دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بجز ایک رب العالمین کے، بجز ایک اللہ رب العالمین کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ان کے فطری جو جذبہ ہے اس کو اپیل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری کوئی برائی نہیں چاہتا، اور میں جو ہوں، اگر میں ان کی عبادت کروں تو مجھے تو سراسر اس میں اپنا نقصان نظر آتا ہے، بولتے نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں کرتے، یہ مسائل کو حل نہیں کرتے، تو میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا، تو میں ان کی بندگی کیوں کروں، میں ان سے قطعی جو ہے وہ اجتناب کرتا ہوں۔ تو سوچنے پر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے والد، آپ بھی سوچیں تو صحیح، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یا میرے یہ دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ چند فکروں میں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس رب کی جو عالم کا، جو جہان کا، جو دنیا کا رب ہے، ہے نا؟ تو وہ بتاتے یہ ہیں کہ رب العالمین تو وہ ہوتا ہے جو خالق، مالک، جو اختیار رکھتا ہے نفع نقصان پہنچانے کا۔ تو تمہارے بت جو ہیں یہ نفع اور نقصان تو پہنچا نہیں سکتے, تو کوئی وجہ نہیں ہے ان کی عبادت کرنے کی سوائے اس کے کہ تقلید آبائی, باپ دادا کی اندھی تقلید, اور اللہ کی عبادت کو تم چھوڑ رہے ہو اور بتوں کی پوجا کر رہے ہو, تو یہ جو دلیل ہے تمہاری کہ باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے, تو اس سے تمہارا بڑا نقصان ہوگا. یہ میرے دشمن ہیں, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں, یہ تمہارے بھی دشمن ہیں. اور فائدہ کون دے گا, بچائے گا کون, پوجے کس کو, جو خالق بھی ہے, جو مالک بھی ہے اور رب بھی ہے, رب العالمین. اس کے معنی کیا ہے کہ انواع و اقسام کی جو لوگ ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو رزق دینے والا. ہم جو کچھ بھی ہماری دنیا کی جو مسلطیں ہیں, جو ہمارے فائدے ہیں, جو ہمارے منافع ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ ہی پوری کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں, کتنی خوبصورت یہ ان کی تقریر ہے دعوت کے اعتبار سے, حکمت بھی ہے اور دلائل بڑے مضبوط ہیں, بڑے واضح ہیں, اور دلائل سارے کے سارے ایسے ہیں جو کہ ان لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں. تو رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں, کیا وجوہات ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین, یہ وہی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا. جب خالق وہ تو میں اس کی مخلوق کیوں نہ بن جاؤں. خالق ہے تو پیدا کر کے بھول نہیں گیا, چھوڑ نہیں دیا. فہو یہدین, پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے, پھر وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے. یہدین معنی کیا ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ عبادت کا اصلی حق اللہ تعالی رکھتا ہے, کہ جس نے پیدا بھی مجھے کیا اور میری رہنمائی کرتا ہے. پیدا کر کے اللہ تعالی نے میرے اندر انتہائی اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کی, ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا کیا, مجھے فطرت, بہترین فطرت پر قلب سلیم عطا کیا, مجھے عقل دی اور عقل کے اندر یہ بات رکھی کہ خیر اور شر میں, حق اور باطل میں تمیز پیدا کروں. اور کیا کروں کہ جزیات سے کلیات تک, محسوسات سے معقولات تک میں پہنچ جاؤں. یہ وہی بات ہے جو سورت اعلیٰ میں آپ نے پڑھی, الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, جس نے ہمارا خاکہ بنایا, پھر اس کے نوک پلک سنوارے, اور جس نے ہمارے اندر جو ہیں وہ مستقل صلاحیتیں ودیت کر دیں, پھر اس کے استعمال کے لیے ہماری رہنمائی بھی کی, ہے نا. ایسا نہیں کیا کہ ہمیں جو ہے وہ پیدا کر کے چھوڑ دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری بہترین جو ہے وہ رہنمائی بھی کی. تو وہ ہے میرا اللہ. پھر اس کے بعد دوسری اگلی دلیل کیا دیتے ہیں, والذی هو یطعمنی ویسقین, وہی تو ہے رب. کون سا ہے وہ رب؟ جو مجھے کھلاتا ہے, ویسقین اور مجھے پلاتا ہے. اصل میں یہاں پہ بھی یہ پیچھے فہو یہدینی تھا, یا گر چکا ہے, والذی هو یطعمنی ویسقینی ہے, یہ بھی یہاں پہ بھی یا حرف علت ہے اور گر چکا ہے. اب یہاں پہ اگلی دلیل دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ میرا اللہ مجھے جو ہے وہ پلاتا بھی ہے. یعنی گویا کہ میرا رب جو ہے میری تمام ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی جتنی بھی جو ہے وہ دنیا میں لوگ جی رہے ہیں, بس رہے ہیں, تو ان سب کا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ وہ تعارف کرواتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفت کا, اور وہ صفت کیسی ہے؟ رزاقیت کی, رزاق, رزق دینے والا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ میری مادی پرورش کون کرتا ہے نا. یہ پیچھے ہے نا یہدین, روحانی پرورش کی طرف اشارہ ہے, ہدایت. میں نے کس طرح اللہ کو پایا؟ توحید پرست اللہ نے مجھے بنایا, میری عقل کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی تھی اس سے میں نے اللہ کو پایا. تو کیا ہے کہ میری روحانی پرورش کا انتظام. آیت نمبر 79 سے کیا پتا چلتا ہے مادی پرورش کا انتظام. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب میں بھوکا پیاسا ہوتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقین، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی میری تمام جو ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کرتا ہے. اسی لیے ہمیں جو ہے وہ کیا سکھایا گیا کہ جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب ہم جو ہے وہ کھانا کھا چکیں تو اس وقت بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کریں. اور حمد اور تعریف ہم کیسے بیان کریں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ. کھانے کے بعد کی دعا کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو بہرحال کھانے کے بعد کی دعا ہو یا سونے کی یا سو کر اٹھنے کی، تو ساری دعائیں جو ہیں اس میں ایک چیز ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد اور شکر جو ہے وہ بجا لائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا جو ہے وہ سوچ کا انداز، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی اپنی مادی جو اللہ تربیت کرتا ہے، مزید آیت نمبر 80 میں کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اب دوسری وجہ بتا رہے ہیں ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ میرا جو انسانی وجود ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے، جراثیم سے، زہریلے اثرات سے، مصیبتوں سے. اللہ نے میرے جسم میں اتنے زبردست انتظامات کر رکھے ہیں کہ جتنی بھی جو ہے وہ تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں مجھے لگ سکتی ہیں یا لگ جائیں تو وہ میرا اللہ ہے جو مجھے جو ہے وہ بچا لکھتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ میں اپنے اللہ کی عبادت اور بندگی ایسے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے بیماری میں میرا اللہ جو ہے وہ شفا دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ وہ یہ نہیں کہتے کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دراصل جو ہے وہ بیماری کا ذکر نہیں کرتے، شفا کا ذکر کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں اللہ کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیماریاں جب آتی ہیں تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہیں. بیماریوں کی نسبت تو اللہ کی طرف ہے، اس کی نسبت تو اپنی طرف کر رہے ہیں، لیکن علاج کی جو ہے وہ نسبت ہے، آرام کی اور شفا کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں. کیونکہ دواؤں میں شفا کی تاثیر جو ہے وہ کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی بیمار کی عیادت کرتے تو اس کے سرہانے بیٹھتے، اس کے بعد 7 بار کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں عظیم خدا سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا بخشے، ان یشفیک. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس وقت بھی جا کر جو ہے وہ ضرور شفا کی دعا ضرور مانگیں. دنیا بھر کی باتیں کراتے ہیں اور شفا کی اور ٹھیک ہونے کی دعا نہیں دے کر آتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعا دیا کرتے تھے. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ 7 دفعہ یہ دعا پڑھنے سے مریض ضرور ٹھیک ہو جائے گا، الا یہ کہ پھر اس کی موت ہی آ گئی ہو. پھر اسی طرح ہمیں ایک اور جو ہے وہ دعا ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ جب مریض کے پاس پہنچتے تو کہتے کیف تجدک، کیسی طبیعت ہے، پھر تسلی دیتے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ فکر نہ کریں جلدی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے جو تکلیف کی جگہ تھی، جو بیماری کی جگہ تھی، وہاں سیدھا ہاتھ رکھتے، دایاں ہاتھ، اور یہ دعا پڑھتے اللہم ازہب الباس، رب الناس اشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يقادر يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ خدایا اس تکلیف کو دور فرما, اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا کر, تو ہی شفا دینے والا ہے, تیرے سوا کسی شفا کی توقع نہیں, ایسی شفا عطا کر کہ بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب تک جو ہے وہ کتنی صفات کا جو ہے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کے کتنے ناموں کا تعارف کروایا, جس میں سے پہلا ہے رب العالمین رب, دوسرا ہے خالق, تیسرا ہے ہادی, چوتھا ہے رزاق, پانچواں ہے شافی, اللہ شافی, اللہ ہے شفا دینے والا. والذی یمیتنی ثم یحیین, وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی بخشے گا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگلی ایک دلیل دیتے ہیں کہ عبادت تو اسی کی کرنی چاہیے جس کے پاس دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے بعد کی زندگی کا اختیار جس کے پاس ہو. کیوں؟ دنیا کی زندگی تو موت کے ساتھ, موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ پھر اللہ کے پاس جو ہے وہ انجام ہوگا. تو کوئی اور ہے جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندگی دے سکے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین, یحیینی تھا یہ بھی, یا گر چکا ہے, حرف علت ہے, وہی تو ہے جو کہ مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ پھر بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, والذی, اور وہی تو ہے جس نے, اتماؤں میں اس سے امید رکھتا ہوں, ان یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے, وہ مجھے ڈھانپ لے, خطیئتی میری خطاؤں کو. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے خطیئتی کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور خطیئتن واحد کا صیغہ ہے, اس کا خطایا اس کی جمع ہے, اور انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں نا, لیکن اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی بھی کوتاہی ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالی سے عفو و درگزر کی درخواست کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ اطمعوں توئے میم عین جو ہے یہ استعمال ہوا ہے امید کے لیے, یقین کے معنی میں, کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ رب, خالق, ہادی اور رزاق اور شافی, اور وہ جس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے, حی ہے نا, زندہ کرنے والا, الحی ہے نا اللہ تعالی, تو وہی تو ہے جس سے مجھے امید ہے اور یقین ہے, اور مجھے یقین کیوں نہ ہو, اسی سے تو ہے, اَن یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے. تو اس کے معنی یہاں پہ کیا ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے بخش دے گا. تو یہاں پہ اطمعوں جو ہے نا کہتے ہیں اسا کے معنی میں, شاید, امید, تو لیکن یہ یقین کے معنی دیتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے, خطیئتی میرے گناہوں کو. اور یہاں پہ خطیئتن جو ہے واحد کا صیغہ ہے لیکن جمع کے معنی میں ہے, کہ میری جتنے بھی کوتاہیاں ہیں, جتنی بھی میری غلطیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. کب معاف کرے؟ یوم الدین, قیامت کے دن, انصاف کے دن, ہے نا. تم تو بتوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو نا, نہ دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ نقصان دے رہے ہیں, اور آخرت میں بھی تمہیں امید ہے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے, تمہاری شفاعت جو ہے کریں گے, تمہارے کام آئیں گے, لیکن میری امیدیں جو ہیں, میرے جو ہے وہ جتنے بھی آس ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں, دلائل دیتے ہیں کہ روز مرہ زندگی میں تم غور کرو کہ تم کس کو مانتے ہو، اور وہ جو مشرق تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی زندہ زندگی دیتا ہے، پھر موت دے گا، پھر اٹھائے گا، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی شافی ہے، وہ اس بات کو مانتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شرک کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور یہاں پر ایک اور اہم بات جو میرے اور آپ کے سامنے اصول کے طور پر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کو صرف اپنی دنیا کی فکر نہیں تھی، بلکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ دنیا کی زندگی کے بعد لازماً جزا اور سزا کی زندگی آنی ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کی شرک کی زندگی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ہے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہیں، اپنے ذاتی تاثرات نہایت بلیغانہ انداز میں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور اتنے اچھے طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی سلیم الفطرت ہے، اگر کوئی دلائل کو سمجھنے والا ہے، تو ضرور جو ہے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آیت نمبر 77 سے لے کر اور آیت نمبر 81 تک، اور آیت نمبر 82 بھی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ یہ بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کیا ہیں اور اللہ کی بندگی کیوں کرنی چاہیے. تو پہلی چیز اللہ خالق، دوسری چیز اللہ رب، تیسری چیز اللہ تعالی جو ہے وہ رزق دینے والا، اور پھر اس کے بعد اللہ شفا دینے والا، اور پھر اللہ جو ہے وہ موت دے کر حساب کتاب لینے والا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو خالق ہے اسی کی مخلوق بننا چاہیے نا، جو مالک ہے اسی کی ملکیت ہونا چاہیے نا، جو رب ہے پھر اس نے ہمیں، وہ ہمیں دے رہا ہے دن رات اپنی نعمتیں، ہمیں اسی کا پروردہ ہونا چاہیے نا. اور علاج جو کرتا ہے، جو بیماریوں میں شفا دیتا ہے، جو شافی ہے اصل میں، اللہ ہو شافی، تو اسی سے جو ہے نا وہ دعائیں مانگنی چاہیے. اگر آپ ان صفات پر غور کریں تو آپ کو اپنی عملی زندگی میں کون سی شخصیت ہے جو نظر آتی ہے انسانوں میں سے، جو جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، کون ہے؟ ویسے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ان صفات کا ایک حقیر سا عکس، ایک چھوٹا سا پرتو کس میں نظر آتا ہے؟ ماں میں نظر آتا ہے. ماں اولاد کو جنم دیتی ہے، ہے نا؟ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جب نطفہ ٹھہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی کو اولاد دینے کا، تو ماں ہوتی ہے جو 9 مہینے تکلیف اٹھانے کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے. پھر نمبر 2، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے ماں کی چھاتی میں، لیکن ماں جو ہے وہ اپنی چھاتی جو ہے وہ بچے کے لیے کھول دیتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بچہ ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. کون ہے جو یہ رہنمائی کرتا ہے؟ کرتا اللہ ہے، لیکن ماں اپنا خون، اپنا دل، اپنا جگر جو ہے وہ اس کے لیے پیش کر دیتی ہے. اللہ طریقہ بتاتا ہے اور اس کو دودھ دیتا ہے، اور ماں دودھ پلاتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ماں کیسے لپکتی ہے، کتنی تڑپتی ہے، کتنی بے چین ہوتی ہے، کتنی پریشان ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤں، اس کو پانی پلاؤں، اور خود کھانا نہیں نکلتا، پیاسی رہتی ہے، بھوکی رہتی ہے، بس کسی طرح کبھی ایک بچے کے منہ میں نوالا، کبھی دوسرے بچے کے منہ میں نوالا. اور اگر بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، ایسے ہی سو جائے، تو بار بار اس کے پاس آتی ہے، اس کو جگاتی ہے، اور کبھی شوہر ناراض بھی ہوتا ہے، اس کو سونے دو. اور ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ نیند میں جو ہے نا بھوک کوئی نہیں ہوتی، لیکن ماں کے دل کی بے قراری کہ کہتی ہے ہائے میرا پتر، میرا بچہ بھوکھا ہی سو گیا، آج میں اس کو کھانا ہی نہ کھلا سکی، ہے نا. اور کہیں دور ہو اور بچہ اسکول سے آ جائے، کبھی ہمسایوں کو، کبھی اس کو فون کر کے کہ فلاں جگہ رکھا ہے، اللہ میں نے اوون میں چاولوں کو دم دے کے چھوڑ دیا کہ گرم نے، پتہ نہیں بچے کو پتا چلے گا بھی کہ نہیں، اوون کھول کے دیکھے گا بھی کہ نہیں، ہے نا. تو مختلف طریقے سے ماں جو ہے وہ بے چین ہوتی ہے. 7 بچہ کھانا لے کر گیا کہ نہیں, ہے نا, وہ کلاس میں ایک دفعہ ایک آدمی نے فون کیا کہ وہ یہ بچے کا جو لنچ بیگ تھا وہ گھر رہ گیا. تو شوہر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بچہ لنچ لے کر گیا کہ نہیں, یعنی اگر بیگ میں وہ بھول گیا ہے لنچ بیگ تو میں دے ہوں جا کر, ہے نا. کس طرح سے ماں ہو یا باپ, تو ماں کے اندر اور باپ کے اندر یہ جذبات محبت کے پیار کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ماں کی محبت باپ کی محبت کو ایک طرف کر دے, رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, وہ تو ارحم الراحمین ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن معاف کر دیں گے. تو اے میری قوم کے لوگوں, اے میرے والد محترم, آپ لوگ بھی شرک چھوڑ دیجئے, آپ بھی گناہوں سے لتڑی ہوئی زندگی کو خدا حافظ کہیے, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا قیامت کے دن, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس دن جو ہے وہ پکڑ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. پہلی دعا کیا ہے, رب ہب لی حکمن, اے میرے رب مجھے حکم عطا کر. تو حکم جو ہے اس کے کیا معنی ہیں, حکم سے مراد کہتے ہیں کہ نبوت لینا جو ہے, یہاں اس کے نبوت کے معنی لینا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ نبی بنے نہیں تھے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں, جب آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا. تو اس کے معنی کیا ہیں, علم, حکمت, صحیح فہم اور قوت فیصلہ, ہے نا, یہ اس کے معنی ہیں کہ بین العلم والعمل میں مجھے کمال دے دے. مفسرین کہتے ہیں کہ علم یہاں پہ حکم سے مراد علم و فہم, علم و فہم ہے, ایک تو یہ معنی لیتے ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے. کیوں کہ نبوت اور رسالت اس سے مراد ہے, کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ تو مجھے علم اور عمل میں کمال دے, اور علم اور عمل کا کمال تو نبوت ہی ہے نا. تو یہ آپ نے جو ہے وہ دعا کی. اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یا پھر اس سے مراد اللہ کے احکام اور اللہ کی حدود کی معرفت ہے. رب ہب لی حکمن, اے اللہ تو مجھے اپنے احکام کی جو ہے وہ معرفت دے دے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے, ارے نل اشیا کما ہیا, اے اللہ مجھے اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسی کہ وہ ہے, اور ہر معاملے میں وہی رائے قائم کریں جیسی کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے قائم کی جانی چاہیے. والحقنی بالصالحین, اور مجھ کو صالح لوگوں کے ساتھ ملا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر. باپ مشرک, بت گر, اور قوم کے لوگ بھی مشرک ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو مشرک لوگ ہیں, یہ جو برے لوگ ہیں, ان کی بجائے مجھے اچھے لوگوں کی معیت اور رفاقت عطا کر, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی دعا تو ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مانگی. کیا مانگا تھا انہوں نے, اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا وقت تھا, آخری وقت تھا آپ کا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی. کیا تھا, اللہم فی الرفیق الاعلی, ہے نا, کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو پیغمبر صالحین کی دعا مانگتے ہیں, ابرار کا ساتھ مانگتے ہیں. اور یہ ہے دعائیں جو مجھے اور آپ کو بھی مانگنی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں باپ ہے، قوم ہے، اپنے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں، کہتے ہیں نہیں. کیا دعا مانگتے؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے سمجھ دے دے، حق اور باطل کا فرق دے دے، علم اور عمل میں کمال اور جامعیت دے دے، اور صالحین جو ہیں اس میں مجھے شامل کر لے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور پھر یہ سوچیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ایک واقعہ میں آپ کے اور اپنے سامنے رکھتی ہوں. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اے پروردگار، تیرا چہرہ کدھر ہے؟ شمال یا جنوب کی طرف؟ تاکہ میں اس کی طرف منہ کر کے تیری عبادت کروں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، آپ آگ جلائیں، پھر اس کے ارد گرد چکر لگائیں اور دیکھیں کہ آگ کا رخ کس جانب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گرد چکر لگایا، دیکھا تو آگ کی روشنی ہر چہار سو یکساں ہے. چنانچہ درباہ الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں نے آگ کا رخ ہر جانب یکساں ہی دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری مثال بھی ویسی ہے. اللہ نور السماوات والارض. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو، پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جانا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اب جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی، پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے چیخ نکلی اور گھبرا گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان اور زمین دھڑام سے گر پڑے گا، جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کون ان کو تھامے گا، ان کو کوئی تھام نہیں سکتا. وہ حلیم ہے اور وہ غفور ہے. اسی طرح آیت الکرسی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرے پروردگار، تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ ان کی تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ مجھے پہچانے، مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت اور بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری کروں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرے رب، کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری جستجو میں رہتی ہے، تیری ہی جستجو میں رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مومن بندے کا دل جو میرے لیے خاص ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسے ہے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا، مجھے مومن بندہ بھولتا نہیں، مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا، اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے، اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے نا. قال كلا ان معي ربي سيهدين، سورہ شعراء آیت 62 میں آپ پڑھ چکی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہیں وہ اللہ کی میت پر راضی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور ایسا دل تڑپنے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والا یہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا, تمام پیغمبروں کا اور تمام نیک لوگوں کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا دل جو ہے وہ عطا کرے.